أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين مظلومین المعصومین ولعنة اللہ الدائمة الباقية وعلى اعدائهم وقتلتهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعده فقد قال اللہ تبارک وتعالى في كتابه المجید وفرقانه الحمید انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
مجلس کی ابتدا میں آج بھی ہم اور آپ سب مل کر دعائے سلامتی ہے امام زمانہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر الساعة وفی کل الساعة ولیاں وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا ارحم الراحمین.
بآواز بلند صلوات
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وارجل فرج.
میزان الہی کے عنوان سے آج تیسری مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے اور مجلس کی ابتدا رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے تمام حمد و ثنا اور تمام تعریفیں اس خدا بزرگ و برتر کے لیے جس نے ہم سب کو خلق کیا, اس کائنات کو خلق کیا, اور ہمارا خلق کرنے والا ہی ہمارا پالنے والا بھی ہے, اور وہ پروردگار عالم جو ہمیں بیش بہا نعمتوں سے نوازتا ہے, اس کی نعمتوں میں سے جو نعمت سب سے بڑی ہے اس نعمت کا شکر ہم مجلس کی ابتدا میں کرتے ہیں, یہ کہہ کے معبود تیری بارگاہ میں حسین کی فرش عزا پہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا. یہ دامن محمد و آل محمد سے منسلک ہونے ہی کی وجہ سے, یہ ہمارے دلوں میں محبت محمد و آل محمد ہونے کی وجہ سے میں اور آپ اس فرش عزا پہ جمع ہیں. بارالہ ہمارے پرسے کو بھی قبول فرما. آج بھی مجلس کی ابتدا میں اسم الہی کا تذکرہ کروں گی. رب ذوالجلال جس کی معرفت کی حدوں تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے, اور ہم کیسے پہنچیں کہ اس رب ذوالجلال کے نام اتنے بابرکت ہیں, اس قدر اس کے ناموں کی عظمت ہے کہ وہ ہمارے مسائل کو حل کر دیتا ہے. روایتوں میں روایت ہے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر وہ سوال کیا جو آج بہت ساری خواتین ہم ذاکروں سے بھی پوچھتی ہیں. کیا چھٹے امام سے شخص نے پوچھا, مولا جب بہت زیادہ وسوسے آنے لگیں تو کیا کرنا چاہیے؟ آج بہت سارے خواتین کہتے ہیں عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں, دل میں وسوسہ ہوتا نہیں صحیح پڑھا نہیں پڑھا, نہیں کریں نہ کریں, اور آہستہ آہستہ انسان ان وسوسوں کا اتنا شکار ہو جاتا ہے کہ پھر وہ منزل یقین تک نہیں پہنچنے پاتا. انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں یقین پر تفصیلی گفتگو ہوگی. سورۃ تکاثر میں اللہ نے کہا ہے تو انشاءاللہ کل سے بیان ہونا شروع ہوگا یقین. مگر وسوسے کی سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ جس کے اندر وسوسے آ جائیں وہ منزل یقین تک نہیں پہنچ پاتا. اور مومن کی منزل انتہا منزل یقین ہے. اب وہ شخص سوال کرتا ہے چھٹے امام جب وسوسے بہت آنے لگیں تو کیا کرنا چاہیے؟ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جب وسوسے بہت آنے لگیں تو کثرت سے بیان کرو, کثرت سے پڑھا کرو. کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ کیا؟ لا نہیں, الہ کوئی معبود نہیں ہے, الا اللہ سوائے اللہ کے. لا الہ الا اللہ میں اللہ جو آخر میں, وہ اللہ کا نام ہے, اللہ کا نام ہے نا. تو اللہ کے اس اسم کی برکت کیا ہے کہ اگر کسی کو بہت وسوسے آ رہے ہو, پڑھنا مشکل بھی نہیں ہے, کلمے کا حصہ ہے, سب کو پتا ہے, سب کو یاد ہے, ہر مسلم کو یاد ہے, ہر مومن کو یاد ہے, تو اگر کسی کو وسوسے آنا شروع ہو جائیں یا بہت وسوسے آنے لگیں تو کثرت سے پڑھیے جتنا پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ. اور یہ لا الہ الا اللہ اتنا بابرکت اسم ہے, اس کے بارے میں پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے جد ہمارے نانا رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میں صفا و مروہ کے درمیان میں تھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں اے حبیب خدا, آپ کی امت میں خوش قسمت ترین ہے وہ شخص جو نہایت خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ. اور رسول کہتے ہیں کہ جو بہت خلوص سے لا الہ الا اللہ پڑھے اس کی قیمت جنت ہے, وہ بہشت میں پہنچے گا. شرط کیا ہے؟ خلوص کے ساتھ. کیا مطلب خلوص کے ساتھ؟ بھائی ہم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ تو بڑے خلوص سے پڑھ, نہیں, یہاں خلوص سے مطلب پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں خلوص سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ اسے گناہوں سے روک دے. جب آپ کثرت سے پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ تو معنی و مفہوم بھی تو پتا ہوں, نہیں خدا تیرے سوا کوئی معبود, جب خدا کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ کو خدا نے خلق کیا ہے, خدا کی بارگاہ میں جانا ہے, گزاری ہوئی زندگی کی ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے, فقط نامہ اعمال پڑھنا نہیں ہے, ہر ہر سانس کا حساب دینا ہے. نامہ اعمال جب ہم پڑھ رہے ہوں گے ہمارے پڑھ, میں نے یہ کیا, ملک کھڑے, کس کے حکم سے کیا؟ خدا کرے کہ میری اور آپ کی زبان پر ہو, بحکم امام کیا. ہر ہر عمل پہ ہم سے سوال ہوگا. تو پانچویں امام کہتے ہیں جو خلوص نیت سے اتنا خالص ہو کر پڑھ رہا ہے, معنی مفہوم بھی پتا ہے, جو خالص ہو کر پڑھے گا اس کو یہ ذکر گناہوں سے روک دے گا. کیسے روک دے گا؟ کثرت سے عادت ہے, کام کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ, اور یہ ایسا ذکر ہے کہ پڑھتے ہوئے آپ پڑھیے تو زبان نہیں ہلتی ہے, پڑھ کے دیکھیے, مطلب ہونٹ ہمارے نہیں ہل رہے, فقط زبان ہل رہی ہے, ہونٹ نہیں ہل رہے, پتا نہیں چل رہا ہے. تو کہا یہ ایسا ذکر جب آپ پڑھ رہے ہیں, گھر میں کام کر رہے ہیں, کوئی خاتون آ گئیں, اب لوگوں کی عادت دو خواتین بیٹھ جائیں, اچھا فلاں کیا کیا, اور فلاں نے یوں کیا, فلاں نے یہ کیا, ہم اپنی ذات کو کم جانتے ہیں, ہم دوسروں کے ٹو میں زیادہ رہتے ہیں. اور اگر ہم ذکر لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوں گے تو یہ ذکر ہمیں اس غیبت سے روک دے گا, یہ ذکر ہمیں اس بری گفتگو سے روک جس میں تہمت بھی ہوتی ہے, غیبت بھی ہوتی ہے, تو بہتان بھی ہوتا ہے. یعنی اگر ہم خلوص سے لا الہ الا اللہ پڑھیں تو یہ ذکر, یہ اللہ کا نام, یہ لا الہ الا اللہ کہہ کے پڑھنا ہمیں وسوسوں سے بچا لے گا. اور کیسے بچا لیتا ہے؟ کتاب میں روایت موجود ہے کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں صلوات پڑھ لے بابا, امام حسین کے حرم میں صحن میں چند تاجر بیٹھے ہوئے تھے عراق کے, اور تاجر بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے. ایک باقی کسی نے آ کے خبر دی جو فلا تاجر ہے, کیونکہ انسان اپنی کمیونٹی کو زیادہ پہچانتا ہے نا, جو اب وہ بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے تو اپنی بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو پہچانتے تھے, امام کے حرم میں بیٹھے بات کر رہے تھے. تو ایک دم ایک شخص نے آ کے کہا وہ جو تاجر تھا اس کا ابھی انتقال ہو گیا. جیسے خبر سنی جو بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ اس تاجر کا انتقال ہو گیا, ایک تاجر ایک دم سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہوا کہتا تم سب گواہ رہنا جو مر گیا ہے, مجھے اس کو اتنے پیسے دینے تھے. اب اس نے رقم کا بتایا کہ مجھے اس کو اتنے پیسے دینے تھے کیونکہ میں نے اس سے قرض لیا تھا. جب اس نے جملہ کہا تو باقی لوگوں نے کہا یہ جملہ بولنے کا اس وقت کیا تک ہے, تم نے یہ جملہ کیوں بولا؟ کا اس لیے بولا کہ جب میں نے اس سے یہ قرض لیا تھا تو ہمارے درمیان کوئی سند نہیں تھی, کوئی ریٹن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا, نہ اس کے پاس تھا نہ میرے پاس تھا. وہ جانتا تھا کہ اس نے مجھے اتنا قرض دیا, میں جانتا تھا کہ مجھے اتنا قرض دینا ہے. جیسے ہی میں نے اس کی موت کی خبر سنی, دل میں آیا خیال ایسا نہ ہو شیطان وسوسہ ڈالے, اب تو کوئی ہے ہی نہیں گواہ, دبا لو رقم کھا جاؤ, کون پوچھنے والا ہے, جس کو پتا تھا وہ مر گیا. بس اس خیال سے کہ شیطان کا وسوسہ مجھے ایمان سے نہ ڈگمگا دے, میں نے کھڑے ہو کے فوراً بولا تاکہ آپ سب کو گواہ بنا لوں, آپ سب گواہ ہو جائیں اور یہ وسوسہ میرے دل میں نہ آنے پائے. یہ ہے خلوص سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب, کہ انسان کو اس طرح خدا وسوسوں سے بچا لیتا ہے. اور پروردگار عالم ہم سب کو وسوسوں سے بچائے. اور یہ بھی روایتوں ملتا ہے کہ اگر کوئی روزانہ 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھ لے, یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو, فقط یا اللہ کے نام کی اگر تسبیح ایک پڑھ لے, تو پروردگار عالم اسے اہل یقین میں شامل کر لے گا. صلوات پڑھے بابا سے. یہ ایک تسبیح یا اللہ ہو پڑھنے سے اہل یقین میں آ جائے گا تو کیا مل جائے گا؟ انشاءاللہ 2-3 دن کی مجلسوں میں جب یقین پر گفتگو ہوگی تو آپ کو پتا چلے گا یقین کتنی بڑی دولت ہے, کہ جس کو پانے کے لیے اگر 100 مرتبہ ہم یا اللہ ہو کا ورد کریں تو خدا دے گا. انشاءاللہ وہاں پہ تذکرہ ہوگا. خدا کی حمد و ثنا کے بعد میزان الہی کے عنوان کے تحت میزان الہی کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں. میں قرآن پاک سے فضائل محمد و آل محمد پر ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. وہ آیت سورہ معارج کی پہلی آیت ہے, اور سورہ معارج میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے, سألا سائل بعذاب واقع. جب ایک سائل نے سوال کیا عذاب کا تو وہ آکے رہا. اور کب ہوا یہ واقعہ جو خدا سورہ معارج کی پہلی آیت میں بیان کر رہا ہے؟ کہ جب غدیر خم کے مقام پر رسول خدا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول خدا نے اعلان کیا, تمام حاجیوں کو روک کر جو آگے نکل گئے تھے ان کو واپس بلایا, پیچھے بلایا. اچھا یہاں پہ ایک چیز کا تذکرہ اور کر دوں, یہ جو اذان میں ہم کہتے ہیں نا حی علی خیر العمل, یہ کب سے شروع ہوا؟ روزے غدیر سے. جب کہا اللہ نے کہ رسول نے کہ بلال کو بلا, بلال ذرا لوگوں کو حاجیوں کو روکو جو آگے چلے گئے, ان کو پیچھے بلاؤ جو پیچھے رہ گئے ان کے آنے کا انتظار. کہا کیسے بلاؤں؟ کہو حی علی خیر العمل. یہ حی علی خیر العمل جو اوروں کے مسلمان بھائیوں کی اذان میں نہیں, وہ اسی لیے نہیں ہے, جو غدیر کو بھول گئے وہ اذان میں کیسے بولیں گے. اور اللہ کے رسول نے اسی لیے کہا تھا جب تک حی علی خیر العمل یاد رہے گا لوگ اعلان غدیر بھولنے نہیں پائیں گے. تو اب بلال نے کہنا شروع کیا حی علی خیر العمل. اور عرب کی شدید گرمی, کتابوں میں لکھا ہے اتنی گرمی تھی پاؤں اتنے جل رہے تھے, لوگ اپنی ابا کو پیروں کے نیچے لاتے تھے کچھ دیر پاؤں ذرا حدت سے بچ جائیں, اور پھر اس کے بعد وہی حال ہو جایا کرتا تھا. تو اتنی حدت کی گرمی میں انتظار کیا جو چلے گئے, جو فاصلہ طے کر چکے ہیں, بتائیے کوئی آگے گھر کی طرف بڑھ رہا ہوگا, پیچھے آؤ, اور گرمی میں تو کتنا برا لگے گا, پیچھے آئیں. اور اللہ نے کیوں کیا؟ اللہ چاہتا تو غدیر خم کا اعلان مکے میں کر سکتا تھا جب حاجی ارکان حج ادا کر رہے تھے. دیکھیں انسان کی فطرت میں ہے جو کوئی چیز بعض ان یوژول ہو, ذرا غیر معمولی ہو تو وہ یاد رہتی ہے. اب جب لوگ آگے بڑھ گئے تھے پھر پیچھے آئے, پھر وہاں اعلان غدیر کے بعد 3 دن تک روکا گیا علی کی بیعت کے لیے, تو جب روکا گیا لوگ لیٹ پہنچے تو ہر شخص پوچھے گا دیر سے کیوں آئے, 3 دن کی دیر سے کیا؟ پھر آنے بتایا ارے اتنی گرمی تھی اتنا تھا, رسول نے پیچھے بلایا جو پیچھے رہ گئے تھے. یعنی اتنا اس واقعے کو غیر معمولی بنا دیا کہ یہ پیغام ہر تک پہنچ جائے. یہ خدا کی حکمت تھی. اچھا جب آ گئے اور اعلان غدیر ہو گیا, من کنت مولا فہذا علی مولا. اور میں ایک عالم کی تقریر سن رہی تھی, ایک سید عالم بیان کر رہے تھے کہ ہم اس آیت کا ترجمہ غلط کرتے ہیں. کہتے ہیں نا من کنت مولا فہذا علی مولا, ہم کہتے ہیں جس رسول نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. وہ عالم کہتے ہیں ترجمہ غلط ہے. دیکھیے اللہ نے حدیث قدسی میں کہا من کنت کنزن, میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ جب میں ظاہر ہوں تو میں نے نور محمد و علی کو خلق کر دیا تاکہ ان آل محمد کی وجہ سے میں پہچانا جاؤں دنیا میں. من کن تو میں چھپا ہوا خزانہ تھا. تو کہا اس کا ترجمہ یہ ہوگا جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا ہے. یعنی رسول کے بعد جانشینی کا اعلان تھا. جب یہ جانشینی کا اعلان ہو گیا اور لوگوں نے بڑھ بڑھ کے مبارک بات دی, بخن بخن یا علی ابن ابی طالب, بہت مبارک ہو, یہ الگ بات ہے جس نے بڑھ بڑھ کے سب سے پہلے مبارک بات دی اس اعلان غدیر سے پھرنے والا وہی سب سے پہلا تھا. تو کہا لوگ بڑھ بڑھ کے مبارک بات دے, رسول نے روک دیا لوگوں کو کہ رک جاؤ, علی کے ہاتھ میں بیعت کرنا ہے. وہیں پر ایک شخص تھا حارث بن نعمان فہری, بڑے جلال میں آیا. آ کے اس نے اپنی اونٹ کو اترا اونٹ سے اور اس کو اس کی مہار کو باندھا درخت سے اور پہنچا رسول کے پاس. چہرے پہ جلال کیسا ہے, اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا کیا. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ اعلان غدیر بھول گئے رسول کے بعد جانشین کو. ہاں وہ رسول نے اپنے دوست کا اعلان کیا تھا. دوست کا اعلان نہیں کیا تھا, حارث بن نعمان فہری عرب تھا اور رسول عربی میں کہہ رہے تھے من کنتو مولا فہذا علی مولا. وہ جانتا تھا یہ دوستی کا, یہ بھائی کا, یہ اخوت کا اعلان نہیں ہے, یہ مولائیت کا اعلان ہے, یہ جانشینی کا اعلان ہے. آیا غیظ و غضب کے عالم میں اور رسول کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے محمد یہ آپ نے کیا کیا. آپ نے کہا نماز پڑھو, ہم نے نماز پڑھی. آپ نے کہا زکات دو, ہم نے زکات دی. آپ نے کہا روزہ رکھو, ہم نے روزہ رکھا. آپ جو کچھ کہتے گئے ہم کرتے گئے, یہ کیا کیا. آپ نے اپنے بھائی علی کو اپنا جانشین بنا دیا. یہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا خدا کی مرضی سے کیا. جب وہ جلال میں بول رہا تھا, جب بغض علی ہو نا دل میں تو کیفیت یہی ہوتی ہے. اب جلال میں بول رہا تھا, رسول نے اس کا چہرہ دیکھا اور کہا اس خدا کی قسم جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا ہے, یہ میں نے نہیں کیا, یہ پروردگار عالم نے کیا ہے. جیسے ہی اس نے کہا اے اللہ اگر تو نے کیا ہے, اب اس آیت کو سنیے جو میں نے ابھی پڑھی آل محمد کے فضائل میں, سأل سائل بعذاب واقع. جب اس شخص نے اللہ سے سوال کیا اے خدا اگر تو نے ہی کیا ہے تو مجھے قبول نہیں, آسمان سے عذاب نازل کر مجھے ختم کر دے. اللہ سے عذاب مانگ رہا ہے. اچھا رسول نے بد دعا نہیں کی, رسول بد دعا کرتے اللہ اس پہ عذاب نازل کرتا. تاریخ کہتی رسول نے کہیں بد دعا نہیں کی. اور قرآن کی آیت ہے کیا کہ رسول جب تک آپ اس دنیا میں ہم عذاب نازل نہیں کریں گے, ہے یا نہیں ہے. جب قرآن میں یہ آیت ہے رسول نے بد دعا نہیں کی, اب خدا کہہ چکا ہے رسول جب تک آپ ہیں میں عذاب نازل نہیں کروں گا, تو اس پر عذاب نازل ہوا کیسے سوال ہے, کوئی پوچھ سکتا ہے. اور اس کا جواب ہمارے علماء یہ دیتے ہیں. اب پیچھے آئیے ذرا, جب ابرہا آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے تو آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کے. عربوں میں اونٹ ہوتے تھے, عربوں میں گھوڑے ہوتے تھے, ہاتھی نہیں ہوتے تھے. بہت بڑا لشکر لے کر آیا اور ہاتھیوں کے ساتھ آئے, ذرا ہیبت بیٹھ جائے عربوں پر. اور جب آ گیا تو سب سے پہلے حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو قبضہ کر لیا اس کے سپاہیوں نے. کسی نے خبر دی جناب حضرت عبد المطلب کو آپ کے اونٹ پکڑ کے لے گئے. اچھا ٹھیک ہے. حضرت عبد المطلب اٹھے, حمزہ اپنے بیٹے کو بلایا, جناب حمزہ آئے, ابو طالب آؤ میرے ساتھ. کئی بیٹے ہیں مگر دو بیٹوں کو لے کے چلے. جب پہنچے ہیں اور اس ابراہ کے قریب پہنچے تو اپنے بیٹوں سے کہا رک جاؤ میں آگے جاؤں گا. آگے پہنچے اور کہا کہ تمہارے سپاہیوں نے میرے اونٹوں کو قبضہ کر لیا, میرے اونٹ واپس کر دو. اس نے چہرے کو دیکھا, کہا اچھا آپ کے اونٹ قبضہ کر لیے, سپاہی ان کے اونٹ چھوڑ دو. چھوڑ دیے. عبد المطلب پلٹنے لگے, کہا آپ جانتے میں یہاں کیوں آیا ہوں. کہا مجھے پتا ہے تم خانہ کعبہ کو اڑھانے آئے ہو. کہا مجھ سے سفارش نہیں کرو کہ میں خانہ کعبہ کو نہ اڑھاؤں. کہا نہیں. کس کا جواب ہے یہ؟ رسول کے دادا کا. رسول کے آبا اور اجداد سب صاحب ایمان ہیں. کہا آپ سفارش نہیں کریں گے؟ کہا نہیں. کہا کیوں نہیں کریں گے؟ کہا یہ ان اونٹوں کا مالک میں تھا. اب مالک تھا تو اپنی چیزوں کو لینے آیا تھا. اس گھر کا بھی ایک مالک ہے, جو مالک ہے وہ اپنے گھر کو خود بچائے گا. اور جیسا جناب عبد المطلب نے کہا تھا, اللہ نے وہ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا اس بڑے شان و شوکت والے کو کس سے مارا؟ ابابیل کا جھنڈ آیا, ابابیل کا گروہ آیا. سب کے پنجوں میں ایک ایک کنکری تھی اور ایک چونچ میں کنکری تھی, یعنی ہر پرندے کے پاس تین کنکریاں تھیں. اور جب وہ آیا ہے اور تاریخ کہتی ہے جب انہوں نے کنکریاں پھینکی جس کے سر پہ کنکری گرتی تھی وہ ایسا ہو جاتا تھا جیسے بھوسا, جیسے بھوسا. عذاب الہی ہے. جب یہ کنکریاں گرائی جا رہی تھیں تو جبرائیل امین آئے, ایک پرندے کو نام لے کے روکا, تو رک جا اپنے ایک پتھر کو روک لینا, نہ گرانا, اور تو فلا غار کے اندر, فلا پہاڑ کے غار کے اندر چلا جا اور جا کے وہاں انتظار کر اللہ کی دوسری وحی کا. جب غدیر خم کے میدان میں اس حارث بن نعمان فہری نے کہا کہ ہاں اے اللہ تو مجھے عذاب نازل کر دے, مجھے علی کی ولایت قبول نہیں ہے, جبرائیل امین نے کہا اے پرندے نکلا, اب تیرے پتھر گرانے کا وقت آ گیا ہے. یہ اس وقت کا عذاب تھا, پتھر گرا اور وہ شخص بھی جلے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا. تو ایک بات واضح ہو گئی, اللہ نے قرآن میں کہا تھا حبیب جب تک آپ ہیں عذاب نہیں آئے گا, عذاب نہیں آیا تھا, یہ اسی عذاب کی ایک کنکری کو بچا کے رکھا گیا تھا. کیوں؟ جو عذاب توحید کے منکر پر آیا, جو کعبے کے منکر پر عذاب آیا, وہی مولود کعبہ کے منکر پر بھی آیا. اللہ بتانا یہ چاہتا تھا جو محمد و آل محمد کی ولایت قبول کرتا ہے گویا وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی توحید کو قبول کیا. بس پروردگار عالم ہم سب کو ایمان پہ ثابت قدم رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے. اس دعا کی قبولیت کے لیے باواز بلند سلامت پڑھ دیں. اب آئیے میزان الہی کے دوسرے حصے کی طرف. میں اور آپ سورۃ تکاثر پہ گفتگو کر رہے ہیں اور سورۃ تکاثر پہ گفتگو کرتے ہوئے ہم اس منزل تک پہنچ چکے تھے کہ پروردگار کہہ رہا ہے الحاکم التکاثر, تمہیں غافل کر دیا ہے کثرت نے, مال و دولت کی کثرت نے, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کو گننا شروع کر دیا. کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں, تم سمجھتے ہو اس پہ فخر کیا جائے, نہیں ہرگز نہیں, کلا سوف تعلمون, تم جلدی جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون, ہاں پھر تم جلدی جان جاؤ گے. یہ چار آیتوں کا خلاصہ میں نے کل تک آپ کے سامنے پیش کیا اور کل کی مجلس سے پیش کیا کہ کوئی مال کیوں جمع کرتا ہے, اس کا علاج کیا ہے, اور انسان کے اندر جب مال کی, مال و زر کی, دولت کی کثرت جمع ہو جائے تو اس کے اندر کیا خامیاں جو پیدا ہوتی ہیں. آج یہاں سے شروع کرتے ہیں. دیکھیے جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے کہتی ہے میرا مال, میرا کبٹ, گھر میں سب کے ساتھ ہوتا ہے نا بچوں, خبردار کوئی میرا کبٹ نہ چھوئے, خبردار کوئی میری چیز نہ چھوئے. امائیں کہتی ہیں میری چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. یہ ہم سب کی زندگی کا حصہ ہے. کیا ہے میرا, کیا کیا چیزیں جو میری ملکیت میں آتی ہیں. آج رسول کی حدیث سن لیجئے اور حقیقت پہچان لیجئے. جناب رسول ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جناب رسول اسلام کہتے ہیں انسان جو کہتا ہے میرا مال میرا مال, اس کا مال ہے کتنا؟ اس کا مال فقط اتنا ہے جو غذا کھاتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے اور جو لباس پہنتا ہے, یا وہ اس کا مال ہے جو اس نے راہ خدا میں دیا, یہ اس کا کل مال ہے. کیوں؟ جب موت آتی ہے غذا کا سلسلہ ختم, لباس کفن, اور قبر میں جاتے ہیں تو وہ اعمال جاتے ہیں جو ہم نے اللہ کے لیے قربتاً اللہ کیے, وہ اعمال سارے مجسم نورانی شکل میں قبر میں ہمارے ساتھ دینے کے لیے آتے ہیں. یہ ہے انسان کی کل ملکیت. ہم نے کتنے زیور, کتنے کپڑے, کتنے بانڈز, کتنا اماؤنٹ بینک میں, کچھ ہمارے ساتھ جانے والا نہیں ہے. یہ ہمارا نہیں ہے, یہ اللہ کا مال ہے جو اللہ نے ہمیں امانتاً دے دیا. ہم اس مال پہ مالک بن کر نہ بیٹھیں, یہ رسول سمجھا رہے ہیں. ہم اس مال پر مالک بن کے نہ بیٹھیں. ہوتا کیا ہے, اب بہت سی چیزیں, جب خمس نکالنا ہوتا ہے اور جب خمس نکالتے ہیں لاکھوں میں نکلتا ہے تو انسان کا ذرا سا دل دکھ رہا ہوتا ہے, اب میں 5 لاکھ روپے خمس نکال دوں, 5 لاکھ روپے کم ہو جائیں, نہیں چلو کچھ جگاڑ کرتے ہیں, کچھ طریقہ نکالتے ہیں, فلاں عالم سے پوچھا, پھر فلاں عالم سے پوچھا, بالکل طریقہ آ جائے کہ ہمارے 5 لاکھ بچ جائیں. بچ بھی گئے, رکھ بھی لیے, ہم مر گئے. مرنے کے بعد ہمارا حصہ کتنا ہے, 1/3. جب انسان مرتا نا میراث تقسیم ہوتی ہے اولاد میں شوہر میں, تو کتنا ہوتا ہے کہ جو مرنے والے کا جتنا مال تھا, میرے پاس لاکھوں تھا, مگر صرف 1/3 پہ میرا حصہ ہے کہ میرے اگر کچھ واجبات ہیں تو وہ ادا کیے جائیں, میں نے کچھ وصیت کی ہو تو وہ ادا کیے جائیں, اور جتنا مال جمع کیا تھا میرے مرنے کے بعد دوسرے مالک بن گئے, ورثہ کو میراث مل گئی, مگر مجھے قبر میں حساب دینا پڑے گا یہ کیسے حاصل کیا تھا, جس پر میرا اب حق بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے جمع کیا تو جواب بھی خدا کو مجھے دینا ہے, حلال سے جمع کیا حرام سے جمع کیا, تو ہم جتنا جمع کر کر کے کم نہ ہو جائے, کم نہ ہو جائے, ہم خسارے میں ہیں. راہ خدا میں دے کے جائیں گے تو اجر بھی پائیں گے اور پھر ہماری ملکیت بن جائے گی. یعنی جب جو چیز ہم راہ خدا میں دیتے ہیں, اللہ کہتا ہے تم نے جو چیز راہ خدا میں دی اس سے 10 گنا بڑھا کے میں اس دنیا میں دوں گا. کم تو ہوتے نہیں, آپ خمس دیجئے اگلے سال آپ کا خمس بڑا ہوا نکلے گا, یہ مولا کا وعدہ ہے. تو آپ دیں گے 10 گنا بڑھ گیا, اور جب آپ آخرت میں پہنچے تو جتنا آپ نے دیا تھا وہ اماؤنٹ آپ کو دیا جائے گا, یہ آپ کی ملکیت ہے کیونکہ آپ نے دنیا میں راہ خدا میں دیا تھا. اس زندگی کو گزارنے کے لیے گھر چاہیے, اولاد چاہیے, رشتہ دار چاہیے, مال چاہیے, اس زندگی کو گزارنے کے لیے بھی یہ سب چیزیں چاہیے. اور یہ مال جب وہاں ملے گا جب ہم یہاں راہ خدا میں خرچ کریں گے. تو میرا ہے کیا, اللہ کی امانت پہ ہم غاصب بن کے بیٹھ جائیں, لاکھوں کروڑوں جمع کر لیں. آج بڑے بڑے کیس پاکستان میں چل رہے ہیں کرپشن کے, اگر ان لوگوں کو خوف خدا ہوتا, یہ پناما لیکس تب کیا ہے. اگر اسلام, مسلمان کو اگر اسلام سمجھ میں آ جاتا نا, یہ سارے مسائل کھڑے ہی نہ ہوتے. تو رسول نے سمجھا دیا کہ تمہارا مال کہاں تک ہے. اور اب سورۃ تکاثر کی اگلی آیت ہے, پانچویں اور چھٹی آیت. پانچویں آیت میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے, کلا لو علم الیقین, ہرگز نہیں. یعنی اللہ بڑے عجب انداز سے بندے کو مخاطب کر رہا ہے, جملہ کہنے پہ ہرگز نہیں. ہم اپنے ماں باپ سے کچھ مانگ رہے ہوں, اپنے شوہر سے کچھ مانگ رہے ہوں, اس کا جلال کے عالم میں, اور کہے ہرگز نہیں, تمہیں نہیں پتا تو ہم کہیں موڈ ٹھیک نہیں ہے, ابھی ذرا نرم ہو جائیں گے تو پھر مانگیں گے. کچھ اللہ کا انداز بھی ایسے ہی لگ رہا ہے. کیا اب پانچویں آیت میں کیا کہا, کلا لو علم الیقین, اگر تمہارے پاس علم یقین ہوتا. اگلی آیت میں کہا, لترون الجحیم, تو تم اپنی کھلی آنکھوں سے جہنم دیکھ رہے ہوتے. پانچویں چھٹی آیت کا ترجمہ, اگر تمہارے پاس علم یقین ہوتا تو تم کھلی آنکھوں سے اسی دنیا میں جہنم دیکھ رہے ہوتے. کیسے؟ سب سے پہلی چیز, علم الیقین کیا ہے؟ میں اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کھانسی ہے بہت. اب ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے چیسٹ کنڈیشن اسٹیتھو لگایا, کہا کہ نہیں آپ کو چیسٹ کنڈیشن ہے, آپ کے سینے میں جکڑن ہے, بلغم جم گیا ہے. کیا میں نے دیکھا؟ کیا آپ نے دیکھا کہاں ہے سینے پہ بلغم؟ نہیں. ڈاکٹر کہہ رہا ہے, اس نے محسوس کیا, کان سے سنا ہے اسٹیتھو لگا کے, تو کیا کہا کہ نہیں آپ کو چیسٹ کنڈیشن ہے, یہ دوا کھائیے گا, یہ پرہیز کیجیے گا. ہم مانو ان عمل کریں گے, اگر نہیں کریں گے تو پھر صحیح نہیں ہوں گے, مرض بگڑتا جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے علم الیقین. آپ کو اس کے علم کا یقین ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. ایک اور مثال دے دوں, میں اور آپ یہاں سے بائی روڈ حیدرآباد جائیں, اب ہم کراچی کے رہنے والے ہیں, یہی پیدا ہوئے ہیں, یہی زندگی گزاری ہے. اب بائی روڈ حیدرآباد پہنچ گئے, جب وہاں پہنچے تو یہاں سے فون آیا کہ آپ کو جلدی یہاں پہنچنا, خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی. اب ہم حیدرآباد سے یہاں بائی ایئر آنا چاہیں گے تو ہمیں ایئرپورٹ پہ جانا پہنچنا ہوگا. کراچی کے ایئرپورٹ کے راستے ہمیں پتا ہے, حیدرآباد کے ایئرپورٹ کا راستہ نہیں پتا. کیسے پہنچے؟ ایمرجنسی میں کراچی آنا ہے, ٹیکسی والے کو روکیں گے, آپ ہمیں ذرا حیدرآباد کے ایئرپورٹ تک پہنچا دیجیے. آپ کو پتا ہے؟ ہاں ہاں مجھے پتا ہے. ہم اس کی ٹیکسی میں بیٹھ جائیں گے. آپ کو یقین ہے اس ٹیکسی والے کو یہ راستہ پتا ہے؟ ہاں, کیونکہ یہ حیدرآباد میں ٹیکسی چلا رہا ہے, یہیں کا رہنے والا ہے, یقیناً یہ ہمیں چند منٹ میں, چند سیکنڈز میں پہنچا دے گا ایئرپورٹ تک. یہ کیا ہے؟ یہ ہے علم الیقین, کہ آپ یقین کے اس علم پر ہیں کہ آپ کو پتا ہے یہ جو علم اس کے پاس ہے, جو بتا رہا ہے, ہمیں اس پر یقین ہے اور ہم عمل کرتے بیٹھ جائیں گے, ایئرپورٹ پہنچیں گے, کراچی آ جائیں گے. اسے کہتے ہیں علم الیقین. اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہارے پاس علم یقین ہوتا تو تم کھلی آنکھوں سے جہنم دیکھ رہے ہوتے. کیسے دیکھ رہے ہوتے؟ ایک روایت سن لیجئے, کتاب قیامت کے 10 مرحلے, وہاں یہ روایت موجود ہے, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. چھوٹے امام ارشاد فرماتے ہیں, سلمان فارسی ایک مرتبہ کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے. اچھا یہیں روک دوں, سلمان فارسی کے زمانے میں چھٹے امام تھے؟ نہیں تھے. ہمارے آئمہ حدیث بیان کرتے ہیں ہمیں ایمان یقین ہے. کیوں؟ یہ ہمارا علم الیقین ہے, جو پہلا محمد کہتا ہے وہی اوسط محمد کہتا ہے, وہی آخر کہتا ہے. ہمیں ہمارا یہ علم الیقین ہے کہ ہمارا جو معصوم بھی جو جملہ کہتا ہے وہ یقیناً حق ہے, وہ جانتے ہیں تو صحیح ہے. اب چھٹے امام کہہ رہے ہیں, سلمان فارسی اپنے زمانے میں کوفے میں گزر رہے تھے بازار سے, اور بازار میں لوہاروں کی جو ایریا جہاں پہ لوہاروں کی دکانیں تھے وہاں سے گزر رہے تھے. ایک مرتبہ دیکھا لوگ راستے میں جمع ہیں, ہجوم لگا ہوا ہے, قریب گئے دیکھا ایک نوجوان بے ہوش پڑا ہوا زمین پر. کہا کیا ہوا؟ کہا ایک دم پتہ نہیں یہ راستے سے گزر رہا تھا, گرا بے ہوش ہو گیا. کہا اس کو ہوش میں لاؤ. اس کو ہوش میں لائے. سلمان فارسی کہتے ہیں کیا ہوا؟ کیا بیمار ہو, کوئی مرض ہے کہ چلتے چلتے گر کے بے ہوش ہو گئے؟ کہا نہیں. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی میں نے لوہاروں کو دیکھا کہ یہ لوہے کو گرم کرتے ہیں, سرخ ہو جاتا ہے, پھر اس کو مارتے ہیں, ایک بارگی مجھے سورہ حج کی آیتیں یاد آ گئیں. سورہ حج میں اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ کے گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ جہنم سے فرار ہونا چاہیں گے, تو جہنم پہ جو موکل فرشتے ہیں وہ لوہے کے گرز ان کو ماریں گے تاکہ واپس جائیں. جیسے ہی میں دیکھا ہے لوہے کے گرز لوہے پہ مار رہے ہیں, ایک بار کی مجھے سورہ حج کی وہ آیتیں یاد آئیں. میں نے کہا خدا مجھے اس جہنم کی آگ سے بچانا. اس جہنم کی آگ کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے میں گر گیا بے ہوش ہو کے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو اللہ سورہ تکاثر میں کہہ رہا ہے, اگر تمہارے پاس علم یقین ہوتا تو تم جہنم کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے. جیسے یہ جوان دیکھ رہا تھا, سلمان فارسی کی اس سے دوستی ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد سلمان فارسی کو خبر ملی کہ یہ جوان نزا کے عالم میں ہے, اس کا وقت آخر آ گیا ہے. سلمان فارسی قریب پہنچے. جب قریب پہنچے سلمان فارسی نے محسوس کیا ملک الموت آ گیا ہے. سلمان نے مخاطب کر کہا ملک الموت یہ میرا دوست ہے, ذرا مہربانی کرنا. اور ملک الموت کہتا ہے اے سلمان فارسی, ہم اللہ کے مومنوں پر رحم کرتے ہیں, ہم اللہ کے دوستوں پر رحم کرتے ہیں, جو آخرت کو یاد رکھتا ہے, جو کھلی آنکھوں سے دنیا میں جہنم کو دیکھتا ہے اس پر ملک الموت بھی رحم کرتے ہیں. یہ سورہ تکاثر کی پانچویں اور چھٹی آیت کا ترجمہ ہے. اچھا, اب اگلا سوال, یہ آیتیں میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں, قیامت تک کے ہر انسان کے لیے, ہم پر یہ کیفیت طاری کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے زمانے میں اتنے بم بلاسٹ, اتنے قتل, اتنی موتیں, اتنے جنازے, پھر ہمیں آخرت کیوں نہیں یاد آتی؟ ہم جنازوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, غیبت کر رہے ہوتے ہیں, فلاں نہیں آئیں, ارے ان کو تو آنا چاہیے تھا, ان کا تو سسرال تھا, فلاں نہیں آئیں, ہم وہیں جنازے کی جگہوں پر بیٹھ کے غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور جنازے سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں, پھر دنیا میں مشغول, پھر وہی گناہ. کیوں ہم پر یہ کیفیت کیوں نہیں آتی؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہمارا کثرت سے گناہ کرنا, بہت ساری وجوہات ہیں. آج فقط مجلس کا وقت مختصر ہے کہ ایک وجہ بیان کر دوں, اور اس وجہ کو بیان کرنے کے لیے قرآن کی آیت کا سہارا لوں گی. قرآن پاک میں سورہ مومنون اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 51, پروردگار اپنے حبیب سے مخاطب ہے, یا ایہا الرسول, اے میرے رسول, کلو من الطیبات, پاک و پاکیزہ غذا کھاؤ, وعملوا صالحا, اور نیک عمل کرو. اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے خدا, پاک و پاکیزہ غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو, اور ہمیں پیغام دے رہا ہے اگر تم پاک غذا کھاؤ گے تو تم سے عمل صالح انجام پائیں گے. آج بہت ساری مائیں کہتی ہیں میں نے بہت دعا مانگی, بہت دعا کی, لیکن میرے رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا. میں نے کہا آپ سورہ واقعہ پڑھیے. اسے خراسان میں ایسا کئی خواتین نے کہا, ایک نے نہیں کہا. کہ میں نے کہا آپ سورہ واقعہ پڑھیے. کہا پڑھ رہی ہوں میں تو. میں نے کہا آپ فجر کے بعد سورہ طلاق کیا؟ کہا وہ بھی پڑھ رہی ہوں, مگر اس کچھ آدھے میں ایک دم شکل دیکھ رہی تھی, یا اللہ کیا. اچھا خیر, میں کہتی ہوں آپ کثرت سے دعا کیجئے, استغفار کیجئے, خدا کرے. باسی مائیں کہتی ہیں میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا, جوان ہو گیا ہے, میں کہتی ہوں نہیں سنتا. اس طرح کے مسائل میں ہم سب خواتین گرفتار ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے, اگر رزق حرام ایک لقمہ میرے جسم میں چلا جائے 40 دن تک مجھے نیک عمل کی توفیق نہیں ملے گی, اور اگر نیک عمل کروں گی بھی تو خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا, نہ نماز, نہ روزہ, نہ کوئی بھی نیکی. رسول کی حدیث ہے, جو جس کے جسم میں لقمہ حرام چلا جائے اس کی کوئی عبادت خدا قبول نہیں کرتا. تو وجہ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی. وجہ کیا ہے؟ گھر میں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی رزق حرام آ رہا ہوتا ہے. ایک لقمے سے 40 دن, ہم کھانا ایک لقمہ تو نہیں کھاتے نا, 8-10 لقمے تو کم از کم کھائیں گے نا. اب ملٹی پلائی کر لیجئے, ہم نے کتنے مہینوں کی نمازیں عبادتیں ضائع ہو گئیں, کتنے مہینوں کی, کب سے مانگ رہے ہیں. دعا قبول نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے, اور ہمیں دنیا میں جہنم جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, یقین نہیں آ رہا ہوتا, اس کی بھی ایک وجہ یہ کہ رزق حرام ہے. علماء کہتے ہیں رزق حرام جب پیٹ میں جائے تو 3 خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, اور یہ تینوں آج ہمارے معاشرے میں. کہا جب رزق حرام جس میں جائے, پہلی چیز حسد پیدا ہوتی ہے, دوسری چیز جہالت پیدا ہوتی ہے, تیسری چیز غفلت پیدا ہوتی ہے. پہلی چیز حسد. آج میں ابھی میں 2-3 دن پہلے خاتون مجھے بتا رہی تھی, یہاں کی نہیں ہے خاتون, جامعہ اشرف پڑھنے اب جاؤں گی وہاں کی, سگے بہن بھائی اب ایک دوسرے کو کہنے لگے ہم تمہارے خلاف FIR کٹوائیں گے. سگے بہن بھائی, اور اس ماں کے گھر پر جو ماں مر گئی, جس میں میراث میں سب کا حصہ ہے. اگر ایک سگا بھائی, چھوٹا بھائی بڑی بہن کو یہ کہنے لگے میں آپ کے لیے FIR کٹوا رہا ہوں, تو کیا رونے کا مقام نہیں ہے؟ حسد نہیں ہے؟ آپ کے پاس بھی گھر ہے, آپ امریکہ سے آئے, وہ امریکہ سے آئے میں پاکستان میں بھی, اور بہن بھی صاحب حیثیت ہے, آپ کو کسی سے کمی نہیں ہے. کیا ہے حسد؟ بیوی نے کچھ کہا, اس نے مجھے یہ کہا, اس نے یہ کہا, یہ حسد کہاں تھا؟ یہ قطع رحم کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا ایک سبب یہ حسد بھی ہے. اس کے بچے کیوں لائق ہیں؟ میرے بچوں کی پوزیشن کیوں نہیں آتی؟ اس کے بچوں کو کیوں اسکالرشپ مل جاتا ہے؟ کیا ہے حسد؟ تو کہا جب رزق حرام پیٹ میں جاتا ہے تو حسد پیدا ہوتا ہے. دوسری چیز, اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, مجھے مصائب سے متصل ہونا ہے, بس چند جملوں میں اشارہ کرتی گزر جاؤں. دوسری چیز اگر رزق حرام پیٹ میں جاتا ہے, جہالت پیدا ہوتی ہے. میں خود اس بات کی گواہ ہوں, آپ بھی گواہ ہوں گے. MA پاس لوگ, ماسٹرز کی ڈگری ہے, PhD کیا ہوا ہے, انہیں خمس سمجھ میں نہیں آ رہا, انہیں تقلید سمجھ میں نہیں آ رہی, انہیں 9 سال کی بچی کا حجاب سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنے دنیا کے کوالیفائیڈ بندے ہیں, ماسٹرز کیا ہوا ہے, PhD کیا ہوا ہے, اللہ کا ایک قانون سمجھ میں نہیں آ رہا. جب سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا ہے یہ؟ جہالت. کتاب پڑھ لینے کا نام علم نہیں ہے. علم وہ نور ہے جو اللہ قلب میں دیتا ہے. تو اگر رزق حرام کھاتے رہیں گے تو دنیا کے بہت کوالیفائڈ ہو کے بھی جہالت رہے گی, اللہ کے حکم کو سمجھ میں نہیں آتا رہے گا. جب ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے, اور عید الاضحیٰ میں کیا ہے؟ جو جانور کو ذبح کر رہا ہو مسلمان ہو, جانور کو قبلہ روح لٹائے, اور احتیاط واجب, آیت اللہ سستانی کہتی ہے احتیاط واجب یہ کہ لوہے کی چھری سے ذبح کرے, ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے تو وہ جانور حلال ہے, ورنہ
حرام ہے. اور ہمارے ملک میں تو گدھے کا گوشت بھی گائے کے نام پہ بیچا جا رہا ہے, حرام گوشت. تو بچے کبھی کہتے ہیں یہ اتنی شرائط اللہ میاں نے کیوں رکھی, ذبائح تو کرنا ہے, کر دیں بھائی. اگر قبلہ رو نہیں تو کیا ہوا؟ یاد رکھیے, اپنے بچوں کو بتائیے, اپنے دل میں بٹھائیے, اللہ نے جتنے احکامات دیے, چاہے وضو کرنا ہے, چاہے نماز پڑھنی ہے, چاہے لوگوں سے ملنا ہے, ہر عمل میں حکمت ہے. اگر ذرا سا جانور قبلہ رو سے ہٹ گیا, یا ذبح کرنے والا مسلمان نہیں تھا, ہندو تھا, وہ جانور حرام ہو گیا اور حرام غذا پیٹ میں گئی, تو جہالت بھی آئے گی, حسد بھی پیدا ہوگا اور غفلت بھی ہوگی. ہر چیز میں حکمت ہے. تو غفلت کیا ہے؟ کہ ہم غافل ہیں اپنی آخرت سے, ہمیں نہیں پتا کل کا دن بھی ہم دنیا میں ہیں یا قبر میں ہوں گے, پھر بھی نیک اعمال نہیں کرتے. پھر تو یہ تینوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس رزق حرام کے سبب سے. کیسے؟ ایک روایت بیان کر دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں ہمیشہ محفوظ رہے گا, وہ یہ آیت اللہ محمد تقی خاتمی, انسان ساز واقعات کی تیسری جلد میں یہ واقعہ موجود ہے. سید آقا محمد تقی خاتمی کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ فجر کی اذان سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جاتا تھا, ہمیشہ. مگر 40 دن ایسے گزر گئے, ایک دن اٹھا فجر کی اذان, فجر کی نماز میں قضا ہوئی, نماز شب چلی گئی, دوسرے دن بھی, تیسرے دن بھی, یہاں تک 40 دن گزر گئے اور میں ایک گھنٹہ پہلے نہ اٹھ سکا, میری نماز شب قضا ہو گئی. میں اور آپ ہوتے کوئی بات نہیں, رات کو تھکے ہوئے تھے, کیا ہو گیا اگر نماز شب چلی گئی, واجب تو پڑھ لیا نا. ہم تو اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں, ہم کبھی کسی بات پہ گریا نہیں کرتے. وہ پریشان ہوئے 40 دن سے میری نماز شب قضا ہو رہی. انہوں نے خط لکھا, کس کو؟ آیت اللہ خمینی کے استاد. ایک جملہ بولوں گی آپ پہچان جاؤ گے, آیت اللہ حسن علی اصفہانی نخودگی, جن کو امام خمینی کے استاد تھے. امام خمینی کو 5 چیزیں بتائی تھی جو آپ لوگ مجالس میں بہت سن چکے, خصوصاً میڈم طاہرہ جعفر سے آپ نے بہت سنا ان کے بارے میں, کہ 5 چیزیں جو بتائی تھی نماز کے بعد, کیا؟ آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ زہرا, 3 دفعہ قل ھو اللہ, 3 دفعہ صلوات اور سورۃ طلاق کی آیتیں. آیت اللہ حسن نخودگی وہ تھے کہ جو مٹی سے سونا بنانا بھی جانتے تھے اپنے علم کے سبب سے. اب آیت اللہ تقی موسوی جو 40 دن سے نماز شب نہیں پڑھ سکے, انہوں نے خط لکھا, آغا میں کیا کروں, 40 دن سے میری نماز شب قضا ہو رہی ہے, میں کیا کروں؟ خط پڑھا, جواب آیا. جواب آیا, جب کھولا تو اس میں لکھا تھا, میں ایک دعا لکھ کے بھیج رہا ہوں, ناشتہ کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھ لینا, اور 40 دن تک جو تمہیں نماز شب نہیں نصیب ہوئی اس کی وجہ یہ کہ تم نے 40 دن پہلے نام بتایا, فلاں شخص کے گھر میں دوپہر کا کھانا کھایا تھا, یہ اس کھانے کی وجہ سے تھا جو تم 40 دن اس نماز شب سے محروم ہو گئے. یہ ہیں غذا کے اثرات. پیٹ میں غذا ہمارے اوپر کتنا اثر کرتی ہے, ہمیں کتنی چیزوں کی توفیق ملتی ہے. اگر رزق حلال ہو اور رزق حرام ہو تو ہم عبادتوں سے رک جاتے ہیں. اور اگر یہ یقین نہ ہونے کے سبب سے, دیکھیے میں نے ابھی دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھی مجلس کی ابتدا میں, آج بھی ایک اس کا بتا دوں روایت, فائدہ کیا ہے؟ جو دعائے سلامتی امام زمان پڑھتا ہے ہمیں یقین آ جائے, اگر ہم بھی رزق حرام کر رہے ہیں ہمیں یقین آ جائے کہ ہم کثرت سے دعائے سلامتی امام زمان پڑھیں. جو دعائے سلامتی امام زمان پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اعتکاف کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اتنی عظیم عبادت اعتکاف, بہت عظیم عبادت ہے. دنیا سے کٹ کے اور ایک مقام مسجد میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرنا. کہ جو دعائے سلامتی امام زمان پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں بھی یہ لکھا جاتا ہے. آج روز جمعہ ہے, روز جمعہ کے بارے میں 4 اعمال ایسے ہیں جو ہمارے علماء کہتے ہیں ہمیں ضرور کرنے چاہیے تاکہ ہمارا ہم ارتباط پیدا ہو ہمارے امام زمانہ کے درمیان, وسیلہ مضبوط ہو, تعلق مضبوط ہو. مگر ہم میں سے کتنے ہیں جو وہ 4 اعمال جانتے بھی ہوں؟ دن گزر جاتا ہے, 2 چیزوں کا نام نور مصائب سے متصل ہو جاؤں. پہلی چیز, آج دعائے ندبہ ضرور پڑھیے گا. کچھ مومنین پڑھ کے آئے ہوں گے, جو ابھی تک پڑھ کے نہیں آئے جا کے پڑھیے گا. دعائے ندبہ کے لیے آیت اللہ محمد خادمی شیرازی کہتے ہیں, میں مشہد میں تھا, امام رضا کے ذریع پکڑ کے رو رہا تھا, مولا میں اپنے زمانے کے امام کی زیارت کیسے کروں, یا امام رضا مجھے میرے امام سے ملا دے. کہا میں بہت ذریع پکڑ کے رو کے آیا, جب گھر آیا اور سو گیا تو سوتے میں دیکھا کہ امام رضا تشریف لائے ہیں اور امام زمان بھی موجود ہیں. امام زمان کی زیارت خواب میں ملی. میں نے کہا مولا میں آپ کو پھر کہاں دیکھ سکوں جاگتی آنکھوں سے؟ کہا کل جمعہ ہے اور کل دعائے ندبہ کی محفل میں میں آؤں گا. مولا دعائے ندبہ کہاں ہوتی ہے؟ میں تو یہاں زائر ہوں, یہ امام رضا کی زیارت کرنے آیا, مجھے تو پتا نہیں. آخر کہا سید مجتہدی کے گھر میں دعائے ندبہ ہوتی, وہاں تو میری زیارت کر لو گے. آنکھ کھلی, امام کے حرم میں پھر زیارت کے لیے گیا, شکر ادا کیا مجھے خواب میں زیارت ملی. پھر لوگوں سے پوچھا سید مجتہدی کا گھر کیا؟ لوگوں نے بتایا, پہنچے وہاں دعائے ندبہ پڑھی جا رہی تھی. جہاں دعائے ندبہ پڑھی جائے خلوص سے, ندبہ کیوں کہتے ہیں؟ زور سے آواز نکال کے رونے کو عربی میں ندبہ کہتے ہیں. کہ آدمی گڑگڑا کے اللہ کی بارگاہ میں رو رہا, خدا میرے امام سے مجھے ملا دے, امام کا ظہور کر دے کہ دنیا سے مظالم ختم ہو جائے. کہا کہ جب میں سید مشتہدی کے گھر پہنچا, دعائے ندبہ میں عجب روحانی عالم تھا, دعائے ندبہ پڑھی جا رہی تھی, آنکھوں سے لوگوں کے آنسو بہ رہے تھے, میں نے اسی محفل میں امام زمانہ کو بیٹھا ہوا دیکھا. یہ اتنی بابرکت چیز ہے. تو دعائے ندبہ روز جمعہ ضرور پڑھیے گا. اور ایک دوسری چیز, زیارت آل یاسین. زیارت آل یاسین کے لیے کہتے ہیں آیت اللہ کشمیری, وہ کہتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ روز آنا ایک گھنٹہ تمہاری امام سے ملاقات ہو, ایک گھنٹہ امام زمانہ سے ملاقات ہو اور تم بات کر سکو, تو روزانہ اپنی زندگی میں شامل کرو کہ خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کے زیارت آل یاسین پڑھو. اور کہا کہ جو 40 دن تک, آیت اللہ نجفی مرشی کہتے ہیں میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا کہ اگر 40 دن تک زیارت آل یاسین پڑھے اس کی حاجت پوری نہ ہو. خصوصیت سے سب سے پہلے دعا, خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے جن کے سبب ہم ان عبادتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. اور آج تو ہم پرسا بھی دینے آئے ہیں حضرت حر کا. حر نے کربلا میں حسین کے پاس آ کے ہم سب کو ایک راستہ دکھا دیا. کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, اگر حسین کا وسیلہ ہو تو پروردگار عالم بخش دیا کرتا ہے. عزادارو, 3 محرم آ گئی اور جب امام حسین کربلا پہنچ گئے, 7 محرم سے پانی بند ہو گیا, شب عاشور آ گئی. آپ سب جانتے ہیں راستے میں حر گھیر کے لایا تھا. جب مولا آگے بڑھنا چاہتے تھے تو حر کہتا نہیں, مولا اے حسین ابن علی میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا, حاکم کا حکم ہے ان کو گھیر کے لاؤ کوفہ. تو امام کربلا کے مقام پر رک گئے, حر گھیر کے لایا تھا. اب شب عاشور حر سونا چاہتا ہے مگر جیسے ہی لیٹتا ہے اسے کانوں میں آواز آتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں, العطش العطش, ہائے پیاس. شدید گرمی میں صحرا میں چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن کے پیاسے ہیں. ان بچوں کی پیاس کی صدائیں سن کر حر سو نہیں پاتا, بستر سے اٹھ جاتا ہے, کبھی خیمے کے اندر کبھی خیمے کے باہر, بہت بے چین ہے. یہاں تک کہ عاشور کی صبح نمودار ہوئی. جیسے ہی عاشور کی سحر نمودار ہوئی, حر باہر آیا خیمے سے اور چاہا گھوڑے پہ سوار ہو. پیچھے سے بیٹے کی صدائی, بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں جہنم سے جنت کی طرف جا رہا ہوں, اگر میں یہاں رہا تو میں جہنم میں جاؤں گا اور اگر میں حسین کے قدموں میں پہنچ گیا تو میری منزل جنت ہوگی. بیٹا کہتا ہے بابا جب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑے جا رہے ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. حر نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور دونوں باپ اور بیٹا لشکر حسین کی طرف چلے, خیام حسین کی طرف بڑھنے لگے. جیسے ہی حسین کے خیمے کی طرف بڑھے تو ایک مرتبہ اب حر نے کہا اپنے بیٹے سے, بیٹا اچھا ہوا تو ساتھ آ گیا, مجھے تجھ سے خدمت لینی. کہا بابا کہیے. کہا میں نے ان ہاتھوں سے حسین کے گھوڑے کی لجام پکڑی تھی, ذرا اتر کے میرے ہاتھوں کو باندھ دے رومال سے. حر کے بیٹے نے باپ کے ہاتھ باندھ دیے. اب حر گھوڑے سے اتر آیا, کہا حسین کے خیمے نظر آ رہے ہیں. کہا ہاں. کہا ایک کام کر دے, اب میری ابا سے میرے چہرے کو ڈھک دے, یہ گناہگار کا چہرہ اس قابل نہیں ہے کہ میں سر اٹھا کے حسین کے سامنے جا سکوں. حر کے بیٹے نے باپ کا چہرہ ڈھک دیا, اب سر جھکا ہوا ہے, چہرے پہ ابا ہے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, آگے بڑھ رہا ہے. ایک بارگی بیٹے کی آواز آئی, اللہ اکبر. حر کہتا ہے کیا ہوا بیٹا, تو نے تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا عباس استقبال کے لیے آ رہے ہیں, ایک گناہگار خطا بخشوانے آ رہا ہے. اور ادھر حسین کہتے ہیں عباس بڑھو, میرا مہمان آ رہا ہے, اس کا استقبال کرو. عباس الحمدار بڑھ رہے ہیں, حر سر جھکائے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ایک بار پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر. اب حر کہتے ہیں کیا ہوا بیٹا؟ کہا بابا حسین ابن علی آ رہے ہیں. اب حر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے, جیسے ہی سنا کہ حسین آ رہے ہیں دوڑتے ہوئے خود کو حسین کے قدموں پہ گرایا. کہا مولا کیا مجھ گناہگار کی بخشش ہو سکتی ہے؟ اے حر تو نے بڑا کام کر دیا, ہم بھی حسین کو رونے آئے ہیں. ہاتھ جوڑ کے حسین کی ماں کے سامنے کہتے ہیں اے مادر گرامی اپنے بیٹے سے ہماری سفارش کر دیجئے, ہم سب گناہگار ہیں, ہمارے گناہوں کو بخشوا دیجئے. دوڑتے ہوئے جا کے حسین کے قدموں پہ سر ہے حر کا اور سر نہیں اٹھا رہا. کیا حسین کیا میرے گناہ بخشے جا سکتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں حر سر اٹھا, حر سر اٹھا. کہا مولا جب تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ نہیں بخشیں گے. ایک بارگی مولا حسین نے کہا جب میں نے تجھے معاف کیا میرے نانا نے تجھے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. حر کو بازو پکڑ کے کھڑا کیا, امام نے گلے سے لگایا کہ اگر کسی کو مغفرت چاہیے آ جاؤ حسین کے در پہ, حسین بخشوا دیتے ہیں. عزادارو حسین نے بخش دیا, حر کی توبہ قبول ہو گئی. ایک بارگی حر نے دیکھا مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا مولا آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کہا حر آج میں خوش بھی ہوں اور آج میں غمزدہ بھی ہوں. کہا مولا کیوں غمزدہ ہیں, کیوں خوش ہیں؟ کہا خوش اس لیے ہوں کہ آج تو حق کے راستے پہ آ گیا, اور غمزدہ اس لیے ہوں آج تو مہمان بن کر آیا ہے, مگر حسین اتنا غریب ہو گیا کہ آج مہمان کی خاطرداری کے لیے حسین کے خیمے میں ایک گھونٹ پانی نہیں ہے. اور نے رونا شروع کیا, مولا میں نہ گھیر کے لاتا تو یہ وقت نہ آتا, مولا آپ میری خاطر کرنا چاہتے ہیں. کہاں ہور آج کم از کم پانی ہوتا تو تجھے پیش کرتا. کہا مولا میری خاطر کرنا چاہتے ہیں نا, میرے بیٹے کو پہلے مقتل بھیج دیجئے, میرے بیٹے کو پہلے مرنے کی اجازت دے دیجئے. مولا حسین کہتے ہیں حر آج تو شہادت کا دن ہے, ہم سب نے جانا ہے, جا میں نے تیری درخواست کو قبول کیا. حر نے بیٹے کو گھوڑے پہ بٹھایا, جب گھوڑے پہ بٹھا لیا نا تو بیٹے کا بازو پکڑ کے کان کے قریب جا کے کچھ کہا. عزادارو سنو گے کیا کہا حر نے؟ حر کہتے ہیں اپنے بیٹے سے تو جا رہا ہے مقتل کی طرف, ایسے جہاد کرنا کہ باپ کے گناہ بخشوا دینا. ایک بوڑھا باپ بیٹے کو یہ نہیں کہہ رہا کہ بچ جائے, کہا ایسے جہاد کرنا کہ باپ کے گناہ بخشوا دینا. حر کا بیٹا علی بن حر گیا, بڑی شان سے لڑا, گھیر کے مارا گیا. کہا یہ وہی ہے جو ہمیں چھوڑ کے گیا تھا. جب گھیر کے اس نے جہاد کر لیا, گھیر کے حملہ ہوا, ایک بارگی جب گھوڑے سے گرنے لگا, کہا بابا اگر جوان بیٹے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آ جائیے, بابا میں گھوڑے سے گر رہا ہوں, آ جائیے مدد کے لیے. ایک بار کی ہور کھڑے ہوئے کمر پہ ہاتھ رکھ کے, اللہ کسی بوڑھے باپ کو عزاداروں دعا کیا کرو, اللہ کسی بوڑھے باپ کو جوان کا لاشا نہ دکھائے. ہور نے جیسے ہی کمر کو ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے, حسین نے پوچھا کیا ہوا؟ اور کہا مولا جوان بیٹا بلا رہا ہے. کہا ہور تم نہیں جاؤ گے, یہ جوان بیٹے کا اور بوڑھے باپ کا معاملہ ہے. ہور بوڑھے باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتے, میں جاؤں گا ہور, میں تمہارے بیٹے کو اٹھا کے لاؤں گا. حسین پہنچے ہور کے بیٹے کے لاشے پر, اس کے بیٹے کو اٹھایا, آؤ زدارو ہاتھ جوڑ کے گئے, مولا جب علی اکبر کے لاشے پہ پہنچو گے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا, حسین بیٹا جوان ہے, آپ بوڑھے ہو, بوڑھے باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتے. الا لعنة الله للقوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. پاک پروردگار اس مجلس حسین کو وسیلہ بناتے ہیں, ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے. معبود جن آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, ان آنکھوں کو اس قابل بنا دے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر سکیں. معبود ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں, تجھے واسطہ حسین ابن علی کا, تجھے کربلا کے ان شہیدوں کا واسطہ, ہم سب کے دلوں کی حاجتوں